ہمارے ایک محترم عالم دین مولانا محمد افضل حیدری صاحب کے ایک عزیز محمد حسنین مریض ہیں، وہ آپ سے دعائے صحت کے لیے ملتجی ہیں. اسی طرح ارشاد نینسی اور محمد حسنین صاحب بھی شفایابی کے لیے ملتجی دعا ہیں. ان سب کی شفایابی کے لیے، ہر بیمار کی شفایابی کے لیے باعوذ بلند صلوات. شہداء ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے باعوض بلند صلوات. دشمنان مکتب کربلا کی ناکامی اور رسوائی کے لیے باعوض بلند صلوات. پاکستان میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم امن و امان کی بحالی کے لیے باعوض بلند صلوات. تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے باعوض بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم سلم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات. احسان رب العزت ہے کہ اس نے ہمیں انسان ہونے کے شرف سے مشرف فرمانے کے بعد ہماری ابدی سعادت کا وسیلہ دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، اور اس دین اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور اپنی اس بے مثال نعمت کو تمام کرنے کے لیے محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کو وسیلہ بنایا، اور یہ ولایت اہل بیت کربلا میں حسینیت کے ذریعہ تکمیل تک پہنچی، اور آج اگر دین زندہ ہے اور اسلام اپنے اصول و فروع اور شریعت و اخلاق سمیت ہم تک پہنچا ہے تو یہ سب کچھ کردار حسینی کا مرہون منت ہے۔ حسینیت اللہ کا پسندیدہ کردار ہے، خالق کو اس پہ بہت زیادہ فخر ہے اور اس پہ بہت زیادہ ناز، ذکر حسینیت کو بھی وہ پسند کرتا ہے، اور کسی بھی عمل کے ذریعہ یا کسی بھی کردار کے ذریعہ حسینیت کو زندہ کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے تو یہ بھی خالق کائنات کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور قرآن مجید میں اس نے گزشتہ انبیاء و رسل کے واقعات کو نہ فقط بیان کیا ہے بلکہ اس امر کو بھی واضح کیا ہے کہ گزشتہ انبیاء کے واقعات جس طرح زبان سے بیان کرنا عبادت ہے، اسی طرح اپنے اعمال و کردار کے ذریعہ ان کو زندہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ خداوند منان ان یادگاروں کے تذکرے کو اور ان اللہ کی یادگاروں کے زندہ رکھنے کو اور ہر ایسے کردار کو جس سے یادگار الہی لوگوں کے سامنے زندہ رہے، اسے قرآن مجید نے تعظیم شعائر اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم عام چیز نہیں ہے بلکہ یہ تعظیم دلوں میں موجود تقویٰ پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی تعظیم شاعر الہی تقویٰ الہی سے عبارت ہے، اور اس شخص کے دل میں گویا اللہ کا خوف اور تقویٰ کا نور موجود ہوتا ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ شاعر اللہ کیا ہے تو قرآن مجید ہمارے سامنے اس نقطے کو بھی اس انداز سے روشن کرتا ہے کہ دیکھو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، مکہ میں موجود دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جن میں سے ایک کا نام صفا ہے اور دوسری کا نام مروہ ہے، قرآن پوری نص صریح کے ساتھ ان کو شاعر اللہ سے تعبیر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جو ان شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ موجود ہوگا۔ خداوند تعالیٰ آپ کو صفا و مروہ کی تعظیم کرنے کی عملی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے آپ تعظیم کریں گے صفا اور مروہ کی؟ کیا تعظیم صفا و مروہ کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جائے اور صفا کا بوسہ لے، انسان جائے اور مروہ کو بوسہ لے، یا اپنا رخسار صفا پہ جا کے رکھ دے، یا اپنا سر جا کے صفا کے اوپر رکھ دے، مروہ پہ رکھ دے، کیا اس کو تعظیم کہتے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، جو حج کو جائے یا عمرے کو جائے تو اس کے لیے مناسب ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑے، 7 مرتبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک جانے کا عمل دہرائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صفا کا بوسہ لے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مروہ پہ سجدہ کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پتھروں کو چومے، بس اتنا ہی تعظیم صفا و مروہ میں شمار ہو جائے گا کہ وہ صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک اس طرح 7 دوڑے لگائے گا تو یہ تعظیم صفا و مروہ ہو جائے گی۔ اور تعظیم صفا و مروہ شاعر اللہ کی تعظیم شمار ہوگی، اور شاعر اللہ کی تعظیم انسان کے تقوی والے ہونے کا ثبوت پیدا کرے گی۔ تو میں اصل توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا، یہ تعظیم شاعر اللہ بن گیا؟ یہ کیسی تعظیم ہے کہ دوڑتے پھرو اور تعظیم شمار ہو جائے؟ تو معلوم ہوا تعظیم کے لیے فارمولہ ہم نے نہیں بنانا، تعظیم کے لیے فارمولہ ہم نے قرآن سے لینا ہے۔ کہ یہ تعظیم شاعر کیسے ہوا کرتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ شاعر اللہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمارے اندر اور ہمارے ذات سامنے اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کا وسیلہ بنے۔ جو چیز آپ کو اللہ کو یاد دلائے، ذکر خدا کی طرف آپ کو متوجہ کرے، توحید الہی آپ کو یاد دلائے، اطاعت خداوندی کا جذبہ آپ میں بیدار کرے، وہ چیز شاعر اللہ بن جائے گی۔ اے اللہ، شاعر اللہ کے لیے تجھے ان معمولی چیزوں کو تو نہیں شاعر کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ہمیں متوجہ کیا کہ بڑے بڑے پہاڑ مکہ میں بھی موجود ہیں، بڑے بڑے پہاڑ پوری دنیا میں موجود ہیں، اور پاکستان جن پانیوں سے سیراب ہوتا ہے وہ کوہ ہمالیہ کی چوٹیوں اور کیٹو کی چوٹیوں سے آتے ہیں۔ کیا ہم کیٹو کو بھی شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم کوہ ہمالیہ کو بھی شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس طرح ہمیں شاعر اللہ کی تشخیص کرنا ہوگی؟ تو معلوم ہوتا ہے نہیں، اللہ اس طرح شاعر اللہ کا تعارف نہیں کراتا۔ گویا اللہ کہنا چاہتا ہے میں نے تمہارے سامنے صفا و مروہ کا نام لیا ہے، صفا و مروہ کو بطور مثال پیش کیا ہے، صفا و مروہ کے ساتھ جو کردار مربوط تھا اس کردار کے سائے تلے سمجھو کہ شاعر خدا کیا ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر میں موضوع کو ادھر لے چلوں کہ پورا حج اور پورا عمرہ جو اللہ آپ کو نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے، جا کر دیکھو تو حج اور عمرہ میں زبان سے ذکر کرنا، پڑھنا، تلاوت کرنا، کوئی اس قسم کے اذکار کرنا، اس کا تذکرہ یا اس کی مقدار کم ہے اور کرنے والے اعمال کی مقدار زیادہ ہے۔ اس لیے دراصل حج پڑھنا یہ معاملہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا حج کرنے والا معاملہ ہو، یہ محاورہ صحیح ہے. جو لوگ حج کر آئے ہیں یقیناً وہ میرے ساتھ گواہی دیں گے، انہوں نے حج پڑھا تھا یا حج کیا تھا. بہت سارے لوگ ٹی وی دیکھ کے نویں ذی‌الحجہ کی تاریخ کو عرفات کی مسجد نمرہ سے جو ایک خطبہ نشر ہوتا ہے، اکثریت دن بیچاروں نے حج سے کے شرف سے اپنے آپ کو مشرف نہیں کیا ہوتا، وہ سمجھتے ہیں جی حج پڑھا جاتا ہے تو وہ مولانا صاحب یا جو وہاں خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ یہی حج ہے اور یہی پڑھا جاتا ہے. لیکن جو لوگ حج سے مشرف ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اس کا تو حج کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس مسجد نمرہ کے خطبے کا یا اس خطیب کے خطبے کا حج کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حج کچھ اور ہے اور اس خطبے کی حیثیت کچھ اور ہے. حج تو میرے عزیز دراصل ایک بھاگ دوڑ کا نام ہے، ایک اعمال ہے جن کو کیا جاتا ہے. کبھی احرام باندھتا ہے، پھر عرفات پہنچ جاتا ہے، وہاں حاضر ہو کے بیٹھا رہتا ہے، پھر غروب کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، مزدلفہ میں حاجی پہنچ جاتا ہے مشعر حرام میں، وہاں بھی وقوف کرتا ہے، اور اس کے بعد منا آ جاتا ہے، اور منا میں آ کر ایک شیطان ہے کہ جس پہ کنکریاں برساتا ہے، ایک دن برساتا ہے، پھر دوسرے دن تینوں شیطانوں پہ برساتا ہے، پھر تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں پہ برساتا ہے، اور اس طرح قربانی کرتا ہے، اپنا سر مڑواتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑے لگاتا ہے، اور ان سارے اعمال کے مجموعے کا نام حج ہے. اس لیے میں نے کہا حج پڑھنے والا محاورہ اتنا صحیح نہیں ہے جتنا حج کرنے والا محاورہ صحیح ہے. باواز بلند صلوات تمام مناسک حج پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مناسک حج سارے کے سارے ایک فیملی کے کردار کو دہرانے سے عبارت ہے. ایک فیملی ہے کہ جس کی یادیں اللہ نے حج بنا کے ہمارے ذمے لگا دی ہیں. ایک بوڑھے نبی تھے اللہ کے جن کو بڑھاپے تک اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، حتیٰ کہ ان کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئے کہ جس حصے میں داخل ہونے کے بعد کسی مرد کے والد ہونے کے امکانات اور باپ بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اے اللہ بناتا خلیل ہے اور اولاد نہیں دیتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کب سے خلیل اللہ تھے؟ کم از کم اس وقت تو خلیل اللہ مانو گے نا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا اور اللہ نے کہا یا نار کونی بردم سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کو جلانا نہیں بلکہ ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سالم چیز بن جا، اس کو کوئی تکلیف نہ دے. اور نتیجہ نکلا کہ نار نمرود حضرت ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی. کیا اس وقت حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے یا نہیں؟ جو مانتا ہے باواز بلند صلوات پڑھو. خلیل تو اللہ نے ابتدا سے بنا لیا تھا، حضرت ابراہیم کو نبی بھی بنا دیا، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما واذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. امام پنجم کے نام پر باواز بلند صلوات. اللہ نے حضرت ابراہیم کو عبد بنایا قبل اس کے کہ انہیں نبی بنایا، نبی بنایا قبل اس کے کہ انہیں رسول بنایا، رسول بنایا قبل اس کے کہ انہیں خلیل بنایا، خلیل بنایا قبل اس کے کہ انہیں امام بنایا. اور جب حضرت ابراہیم اپنے رب کے سارے امتحانات کو 100% پاس کر کے اتمہن کی منزل پر آ گئے اور ہر امتحان الہی کو انہوں نے مکمل طور پر پاس کیا اور کامیاب رہے، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پوری نو انسانی کے لیے امام بنا رہا ہوں. جب امامت کے منصب پہ فائز ہوئے، اب توجہ آپ کی ہو گئی، عبودیت، نبوت، رسالت، خلت اور آخر میں امامت، عبودیت اور پھر نبوت اور پھر رسالت اور پھر خلت اور پھر اس کے بعد امامت. اور جب امامت ملی حضرت ابراہیم کو، پہلے تمام عہدوں کے متعلق یہ جملہ نہیں ہے لیکن امامت کے متعلق حضرت ابراہیم کی طرف سے یہ ارداد سامنے آ رہی ہے کہ جب امام بنایا تو عرض کیا قال ومن ذریتی، اے میرے اللہ یہ منصب جو تو نے مجھے عطا کیا ہے یہ اتنا اونچا اور پیارا منصب ہے کہ میری درخواست ہے کہ اس منصب کو میری اولاد میں بھی جاری رکھنا، میری ذریت میں بھی جاری رکھنا. اور جب حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت و اولاد کے امام بنائے جانے کے متعلق درخواست درگاہ الہی میں دائر کی، کیا خیال ہے ابراہیم کو کس نے امام بنایا؟ کس نے امام بنایا، لوگوں نے یا اللہ نے، عوام نے یا اللہ نے؟ عوام کا حال تو جانتے ہیں، وہ تو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال رہے ہیں. عوام کی حالت تو یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو نمرود نے ان کے خداؤں کے قتل کا مجرم ٹھہرا کر اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا اور حضرت ابراہیم کی گفتگو اور مکالمہ اس نمرود سے ہونے لگا جو اپنے رب ہونے کو منوائے ہوئے تھا. ویسے میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا رب بھی قتل ہو سکتا ہے؟ رب کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ جی اچھا، کیا رب بھی شہید ہو سکتا ہے؟ اگر رب شہید نہیں ہو سکتا تو جو شہید ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. جو شہید ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. اور ہمارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کس کے متعلق ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ شہید نہیں؟ ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے جو کوئی اس دنیا سے اٹھتا ہے یا مقتول ہو کے اٹھتا ہے اور یا مسموم ہو کے اٹھتا ہے، یا تلوار سے شہید ہوتا ہے اور یا زہر سے شہید ہوتا ہے. اور ان بارہ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے باقی سارے یا مقتول ہو کے شہید ہوئے یا مسموم ہو کے شہید ہوئے، لیکن پہلے امام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے امام ہیں جو تلوار کے بھی شہید ہیں اور زہر کے بھی شہید ہیں. اس لیے کہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون یہ کہا کرتا تھا کہ اشتریتہو بالف وسممتہو بالف، یہ تلوار جو میں نے علی حیدر کرار کے سر پہ اس سے وار کیا ہے، یہ تنہا تلوار نہیں ہے بلکہ 1000 درہم سے میں نے اس تلوار کو خریدا، تو 1000 درہم کی میں نے اسے زہر پلائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تلوار کا وار امیر المومنین کے سر اقدس میں آیا تو وہ فقط زخمی نہ ہوئے اور تلوار سے وہ مجروح نہ ہوئے، بلکہ اس زخم کے اندر اس تلوار کے اترنے کی وجہ سے مولا کے بدن اقدس میں زہر اتر گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شیر خدا جو ہمیشہ زخم کھایا کرتے تھے اس تلوار کے وار کے بعد کھڑے ہو کر نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ شاید آپ نے یہ روایتیں شہادت امیر المومنین کے حوالے سے سنی ہوگی کہ جب حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضرت نے انہیں کہا کہ آپ ان کو نماز پڑھا دیں، تو مصلی عبادت و امامت پر حضرت امام حسن آئے، امام حسن نے کھڑے ہو کر امامت کی، لیکن تاریخ کی یہ لفظیں وہی موجود ہیں کہ امیر المومنین نے بیٹھ کر نماز پڑھی، جبکہ پہلے وار لگنے سے پہلے محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن تلوار کے لگنے کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ معلوم ہوا تنہا زخم نہ تھا بلکہ زہر کا اثر تھا، اور زہر بھی کوئی اتنی سخت تھی کہ جس نے پھر علی حیدر کرار کو اپنے قدموں پر چلنے کی سکت سے بھی محروم کر دیا۔ اور شاید آپ نے مصائب شہادت امیر المومنین میں یہ جملے سنے ہوں گے کہ بعد ازاں جب مسجد سے امیر المومنین کو اپنے گھر لے جایا گیا تو کیا امیر المومنین پیدل چل کے گھر گئے یا آپ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا؟ تو روایت کی لفظیں یہی ہیں کہ فرزندان حضرت امیر المومنین نے امیر المومنین کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر لے چلے اپنی دولت قدا کی جانب، پس معلوم ہوا امیر المومنین مقتول بھی ہیں اور مسموم بھی ہیں، تلوار کے بھی شہید ہیں اور زہر کے بھی شہید ہیں۔ اور اس لیے میں متوجہ کر رہا تھا جو شہید ہو وہ رب نہیں ہوتا، جو رب ہو وہ شہید نہیں ہوتا۔ لہذا آج کے ماحول میں اگر ہماری مذہب کی طرف نسبت رکھنے والے کچھ لوگ علی کی ربوبیت اور علی کے رب ہونے کے نعرے لگانے شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی طرف توجہ کر کے میں یہ کہتا ہوں، یا علی کو شہید نہ مانو اور یا علی کو رب نہ مانو۔ اگر علی کی ربوبیت و ربانیت کا عقیدہ پھیلاؤ گے تو یہ عزاداری سے دشمنی ہوگی، اس لیے کہ تمہیں پھر شہادت کا انکار کرنا ہوگا، جب شہادت کا انکار کرنا ہوگا تو پھر عزاداری تو نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ عزاداری تو اسی کی ہوتی ہے جو شہید ہوا ہو، جس پہ ظلم ہوا ہو، جس کو قتل کیا گیا ہو، جس کو زہر پلایا گیا ہو، جس کے بچے ذبح ہوئے ہوں، جس کے اوپر مظالم کی ایک بہت بڑی قطار آئی ہو۔ ہم تو عزاداری میں مظلومیت کو یاد کرتے ہیں، عزاداری نام ہے مظلوم کی حمایت کا اور ظالم سے تبرع کرنے کا۔ ہم مظلوم سے تولا اور ظالم سے تبرع کرتے ہیں تو ہم سچے عزادار ثابت ہوتے ہیں۔ تو عزاداری بھی کرو گے، شہید بھی مانو گے اور اس کے ساتھ ساتھ ربوبیت کا اعلان کرو گے، تو یہ کس مذہب اور کس دین کی تم ترویج کر رہے ہو؟ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ کہا کہ حضرت ابراہیم نے ان بتوں کی ربوبیت کے عقیدے کو شکست دینے کے لیے ایک کلہاڑا اٹھایا تھا اور پہنچ گئے تھے بت کدے کے اندر اور جا کے سب کا ملیا میٹ کر دیا تھا اور ایک بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا تھا۔ بتانا یہ چاہتے تھے کہ جو اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتے اور جو بڑا اپنے چھوٹوں کے قاتل کا نام ہی نہیں بتا سکتا، اس کو رب ماننے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح حضرت کا یہ انقلابی اقدام، جیسا کہ آپ متوجہ ہیں، فقط ان بتوں کو توڑنے کے لیے نہ تھا بلکہ دراصل ان بتوں کی ربوبیت کے سرخیل کے کے ساتھ دراصل جا کر حضرت جنگ لڑنا چاہتے تھے. وہ کون تھا؟ وہ وقت کا بادشاہ اور نمرود تھا کہ جس نے دراصل ادھر ان بتوں کی ربوبیت اپنے رعایا سے منوائی ہوئی تھی, ادھر اپنی ربوبیت کا نعرہ لگائے ہوئے تھا. اور حضرت ابراہیم چونکہ توحید کے مروج تھے اور اللہ کے الوہیت کے دعوی دار تھے اور چاہتے تھے کہ اس معاشرے کے اندر شرک کی بے کنی کریں اور جعلی ربوں کو شکست دیں اور حقیقی رب العالمین کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں, تو اس لیے حضرت نے پہلے ان بتوں کو قتل کیا اور اس کے بعد دراصل ہدف یہ تھا کہ جس نے یہ ساری سازش کی ہوئی ہے میں اس کے سامنے جا کے پہنچوں. لیکن کیسے پہنچوں؟ میں مجرم قرار پاؤں اس بات کا کہ میں نے ان کے ان خداؤں کو قتل کیا ہے اور وہ مجھے اپنے ربوں کا قاتل بنا کر مجرم ٹھہرا کر نمرود کی عدالت کے کٹہرے میں پیش کریں اور وہاں میں ایک ملزم کی حیثیت سے کھڑا کیا جاؤں, لوگ آئیں اور قومی مجرم کا کیس دیکھیں. میں نے لفظ قومی مجرم استعمال کیا ہے, کیا خیال ہے قومی مجرم کون ہوتا ہے؟ جس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جس سے پوری قوم اسے اپنا مجرم سمجھتی ہو. اس کی مثال ایسے ہے, اگر کوئی کسی شخص کو قتل کر دے تو وہ اس خاندان کا مجرم ہے, اس کی اولاد کا مجرم ہے. لیکن اگر کوئی مسجد گرا دے, بابری مسجد کو گرانے والے مجرمین آپ کے بھی مجرم ہیں, جو انہیں مجرم مانتا ہے بابا سے بلند صلوات پڑھیں. امام بارگاہوں کی ہتک کرنے والے پوری قوم شیعہ کے مجرم ہیں یا نہیں؟ تازیوں کو نظر آتش کرنے والے پوری قوم شیعہ کے مجرم ہیں یا نہیں؟ علم ابو الفضل عباس کی توہین کرنے والے پوری قوم شیعہ کے مجرم ہیں یا نہیں؟ پوری قوم کے کیسے مجرم ہیں؟ علم تو کسی گھر پہ لگا ہوا تھا, علم تو کسی خاص مقام پہ لگا ہوا تھا, کسی ایک خاص شخص نے لگایا تھا. آپ کے وہ سارے کیسے مجرم ہو گئے؟ مجرم بناؤ تو اسی گھر والے کا مجرم بناؤ یا اسی علم والے کا مجرم بناؤ, پوری قوم کا مجرم اسے کیوں قرار دیتے ہو؟ تو جواب آئے گا, علم کسی کا نہیں, علم مذہب اہل بیت کی سربلندی سے عبارت ہے. اس لیے جو علم کی ہتک کرے گا وہ پوری قوم کا مجرم ہوگا, تازیہ کی نظر تو کوئی ہتک کرے گا پوری قوم کا مجرم ہوگا, امام بارگاہ کی توہین کرے گا پوری قوم کا مجرم ہوگا, اور اسی طرح مسجد کو گرائے گا پوری قوم کا مجرم ہوگا, پوری قوم مسلم اس کو اپنا مجرم سمجھے گی. تو جس طرح آپ کی امام بارگاہوں اور مسجدوں کے ساتھ ظلم کرنے والے آپ انہیں پوری قوم کا قومی مجرم قرار دیتے ہیں, تو جو بتوں کو رب مانتے تھے جس نے ان کے ربوں کو قتل کر دیا, ان کے نزدیک کسی ایک شخص کے حضرت ابراہیم مجرم قرار پائے یا پوری قوم کو؟ جتنی بھی بت پرست قوم وہاں موجود تھی سب نے انہیں اپنا مجرم سمجھا. اور قومی مجرم کا جب کیس چلے تو کون کون اس کیس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے, اگر ایسا کیس چلے تو جس گھر میں بھی ٹی وی موجود ہے وہ فوراً بٹن دباتے ہیں, جی آج فلانا اتنا بڑا کیس لگا ہوا ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے لائیو, تو کون نہیں دیکھے گا, سب تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو آپ ذرا غور کیجئے, جب نمرود بیٹھا ہوگا اپنی اس منحوس کرسی عدالت پر اور حضرت ابراہیم کھڑے ہوں گے قاتل ارباب قوم بت پرست کے مجرم کے کٹہرے میں, تو وہ خالی عدالت ہوگی یا پوری قوم بھری ہوئی ہوگی؟ تماشا ہوگا اس دربار میں. تو اور حضرت ابراہیم یہی چاہتے کہ میں کھڑا ہوں, سامنے نمرود ہو, ساری بت پرست قوم اکٹھی ہو اور میرا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہو اس بات پر کہ رب حقیقی کون ہوتا ہے. رب حقیقی کون ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے تمہارے سامنے اس پورے مناظرے کو قرآن بنا کر پیش کیا ہے، اور فرماتا ہے جہاں آیت الکرسی ختم ہو رہی ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اس کے بعد یہ قصہ قرآنی شروع ہو رہا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے نہیں دیکھا اس بدبخت کو کہ جس نے ہمارے ابراہیم کے ساتھ حجت بازیاں کی اور مناظرے پہ اتر آیا، اس بات اس وجہ سے اس نے ہمارے ابراہیم کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کیا کہ اس کو ہم نے کچھ عرصے کے لیے بادشاہی دے دی تھی، ان آتاہ اللہ الملک، معلوم ہوا بعض وہ کہ جن کو کچھ دولت مل جائے، ثروت مل جائے، اقتدار مل جائے، کرسی مل جائے، وہ کرسی کسی کو فرعون بنا دیتی ہے، کسی کو نمرود بنا دیتی ہے، کسی کو یزید بنا دیتی ہے، کسی کو ابن زیاد بنا دیتی ہے، بس اگر کرسی پہ آنے کا خیال ہو اور کرسی پر آنے کا شوق ہو تو شوق بے شک تمہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ خیال کرنا کرسی نے فرعون بنائے، کرسیوں نے لوگوں کو نمرود بنا دیا، لوگوں کو یزید بنا دیا، اور جب ایسا ہے تو تو بھی اگر کرسی کی طرف جانا چاہتا ہے تو سنبھل کے جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کا نمرود تجھے کرسی بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کا یزید تجھے کرسی بنا دے۔ آج کل ماشاءاللہ جو کچھ این آر او کے ذریعے آپ کے سامنے معاملہ روشن ہوا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اور قرآن وہاں کہہ چکا ہوا ہے کہ لوگ نبیوں کے مقابلے میں بلکہ لوگ اللہ کے مقابلے میں اس لیے آ گئے کہ چند عرصے کے لیے اللہ نے انہیں ملک اور مملکت دے دی تھی، ریاست دے دی تھی، امیری دے دی تھی، دولت دے دی تھی، اقتدار دے دیا تھا۔ تو کیا خیال ہے، اللہ جس کو اقتدار دے دے یہ اس کے لیے انعام ہوتا ہے یا امتحان ہوتا ہے؟ جی سر، وہ کہتے تھے مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے، بہت سارے گزر گئے ہمارے، مجھے اللہ نے امیر المومنین بنایا ہے، مجھے اللہ نے آپ کی حکومت دی ہے۔ وہ جو گزر گیا جو ایک جہاز میں جل گیا وہ بھی یہ کہتا تھا کہ مجھے تو اللہ نے امیر المومنین بنایا ہے، اور یہ جملہ بھی سمجھنے کا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں نمرود کو بادشاہی دینے کی نسبت اپنی طرف دی ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، قرآن کی لفظوں کو سمجھ رہے ہو نا، کہ وہ شخص جو حضرت ابراہیم کے ساتھ مسئلہ ربوبیت میں آ کے حجت بازیوں پہ اتر آیا اور مقابلے پہ اتر آیا، اس کو یہ جرت کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اسے اللہ نے ملک دے دیا تھا۔ بس اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جس کو دیتا ہے وہی حقدار ہوتا ہے۔ نمرود کو اللہ کہتا ہے میں نے ملک دیا تھا لیکن وہ خبیث تھا، فرعون کو میں نے بادشاہی دی تھی لیکن وہ نجس تھا، پس معلوم ہوا رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، مالک الملک اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ لہذا اگر کوئی کوٹھی مل جائے، کار مل جائے، دولت مل جائے، ہر چیز مل جائے تو یہ نہ سمجھو اللہ نے مجھے دے دیا ہے، سب کچھ حلال ہے اور میں جو چاہوں کرتا پھروں، نہیں نہیں، ایک ایک پیسے کا امتحان ہوگا۔ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تجھے اگر اربوں کی دولت ملی ہے تو لی کیسے، اس کا بھی جواب دینا ہوگا، خرچ کہاں کی، اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اگر کوئی کسی یتیم کا مال چھین کے دولت مند ہو جائے اور پھر اس کے بعد خاموش نکالے. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یتیم کی جائیداد چھین کر ہو جائے دولت مند اور پھر امام بارگاہ کو دے دے لاکھ روپیہ، دو لاکھ روپیہ، چار لاکھ روپیہ، اسی یتیم کے چھینے ہوئے مال میں سے، تو کتنا اجر ملے گا جی؟ کیا صورت حال ہوگی؟ نفقت زیرو میرے محترم. زیرو تو تب ہے جب سزا نہ ملے. یہاں تو تجھے ایک ایک درہم، ایک ایک روپیہ، ایک ایک ڈالر، ایک ایک پیسہ جہنم کی آگ میں داغ کر تیرے اوپر رکھا جائے گا اور کہے جائے گا سب چکھ اپنی اس دولت کو جس کو تو نے یتیم سے چھینا تھا. يأكلون أموال اليتامى جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یأکلون فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹوں میں جہنم داخل کر رہے ہیں. قرآن مجید کی صراحتیں موجود ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو فقط دولت و ثروت والا ہونے پہ بھروسہ نہ کر، اس بات کی طرف توجہ کر آیا حلال سے ہے یا نہیں اور خرچ حلال پہ ہوا ہے یا نہیں. اگر حلال سے لیتے ہو، حلال پہ خرچ کرتے ہو تو پھر تمہیں مطمئن ہونا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے کہ میں سچا حسینی ہوں، ورنہ نمرودیت، فرعونیت، یزیدیت، ابن زیادیت، عمر ابن عاصیت، عمر ابن سعدیت، سب کچھ ایسا ہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ عمر ابن سعد نے امام حسین کا قتل کیوں کیا تھا؟ خود امام نے اسے کہا اے عمر ابن سعد، تو رے کی گورنری کی خاطر میرے خون میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں تجھے قبل از وقت بتا رہا ہوں نہ گورنری ملے گی، نہ زیادہ عرصے تک کوفے کی گندم کھا سکے گا اور تجھے اپنے بستر پر اس طرح ذبح کر دیا جائے گا جس طرح کسی دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ امام حسین کربلا میں عمر ابن سعد کو متوجہ ہو کر کہہ رہے ہیں. اور وہ ایسا خبیث ہے مذاق سے امام کے جملے کا جواب دیتا ہے، اچھا اگر مجھے کوفے کی گندم نہ ملی تو میں جو کھا کے گزارا کر لوں گا. ایک طرف عمر ابن سعد ہے جس کو صراحتاً امام علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی خطاب کر کے ان جملوں سے یاد کر رہے ہیں، ایک طرف حر ابن یزید ریاحی ہے کہ جس کی ٹانگوں میں کپ کپی تاری ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ سوائے قتل حسین کے اور کسی طرف نہیں جا رہے تو اس پہ جہنم کے خوف سے لرزہ تاری ہو گیا. پس ایک انسان وہ بھی ہے اور ایک انسان وہ بھی ہے، کون ہوتا ہے حسینی اور کون ہوتا ہے یزیدی؟ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر زیادہ پریشانی ہوئے تو بابا سے بلند صلوات نمرود حضرت ابراہیم کے مقابلے میں آ گیا ہے اور ربوبیت کی بحث شروع ہوئی ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم اس وقت نبی بھی تھے، حضرت ابراہیم اس وقت رسول بھی تھے، حضرت ابراہیم اس وقت خلیل بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ابھی کسی منصب کی درخواست بارگاہ الہی میں دائر نہ کی تھی. جب انی جاعلک للناس امامہ کی منزل آئی تو کہا اے اللہ یہ منصب تو میری اولاد میں بھی جاری رکھنا، اور اللہ نے جواب تو دیا لیکن کچھ مشروط کر دیا اپنے جواب کو. فرمایا لا ینالو احد الظالمین، اے میرے خلیل ابراہیم تیری اولاد میں، تیری ذریت میں منصب امامت دوں گا اور ان کو امام بناؤں گا، لیکن یاد رکھ جو ظالم ہوگا تیری اولاد میں سے وہ میرے اس عہد کو پانے کے لائق نہ ہو سکے گا. بس معلوم ہوا کہ اولاد ابراہیم میں غلط کار بھی ہوئے اور صحیح کار بھی ہوئے، وہ بھی ہوئے جو امامت کے لائق تھے اور دوسرے بھی ہوئے جنہیں قرآن مجید نے لفظ ظالمین سے تعبیر کیا ہے. بہرحال میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد دی بہت دیر بعد، جبکہ وہ خلیل پہلے بھی تھے. آپ کو اولاد کون دیتا ہے؟ جی کوئی حد نہیں، جو آپ کو اولاد دیتا ہے اس کا نام لے لو. اللہ جس کو اولاد دیتا ہے وہ صلوات پڑھے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. قرآن مجید میں پکار کے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ساری بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سارے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملی جلی اولاد دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے اور اولاد ہی نہیں دیتا. چار قسمیں ہیں اور چاروں اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. بیٹیاں دے دے تو اس کی مرضی، بیٹے دے دے تو اس کی مرضی، کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں دے دے تو اس کی مرضی، کچھ بھی نہ دے تو سب کو دینے والا اللہ ہے. لیکن اگر نہ دے تو کیا ضروری ہے کہ ناراض ہے؟ جب تک حضرت ابراہیم کو بیٹا نہ دیا تو ناراض تھا. معلوم ہوا کبھی کبھی اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دیر سے دے، کسی کو جلدی دے دے، کسی کو سارے دے دے، کسی کو تھوڑے دے دے. حکمت الہی، وہ خود حکیم مطلق ہے اور اپنی کائنات کا وہ خود ناظم ہے. حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے، بیویاں بوڑھیاں ہو گئیں، اولاد نہ ملی. بالآخر جب حضرت ہاجرہ کو اللہ نے بیٹا حضرت اسماعیل دے دیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہہ دیا کہ جاؤ ابراہیم وہ پہاڑوں کے جھنڈوں میں میرا حرم ہے، اور وہاں جا کر اپنی اس بوڑھی بیوی اور اس کے بچے کو وہاں جا کے اکیلا چھوڑ کے واپس آ جاؤ. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو بمائے اسماعیل کے اس مقام پہ چھوڑ آئے جہاں پانی تھا، نہ وہاں کوئی گھر تھا، نہ وہاں کوئی در تھا، نہ کوئی بستی تھی، نہ کوئی بازار تھا، نہ ضرورت کا سامان تھا، نہ باغ تھا، نہ پھل تھے، نہ میوے تھے، نہ کوئی مونس تھا، نہ کوئی غم خار تھا، ایک بوڑھی ماں اور ایک نو مولود بچہ. کیا حضرت ہاجرہ نے شکوا کیا؟ ویسے ہماری بیویوں کو اگر ہم ان سے ایسا سلوک کریں تو کیا شکوے کا حق حاصل ہے؟ کہتے ہیں مردوں کا معاشرہ ہے جو مرضی آئے کرے. لیکن کیا خیال ہے کسی زوجہ کے ساتھ اگر کوئی اس قسم کا سلوک کرے جیسے حضرت ابراہیم نے اپنی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ کیا کہ ان بیچاروں کو اکیلا چھوڑ کر ایسے مقام پہ جہاں کوئی نہ تھا واپس آ گئے یہ کہہ کے کہ اللہم انی اسکنت من ذریتی ببعد غیر ذی زرع، اے میرے اللہ میں اپنی ذریت اور اولاد کو ایک ایسے مقام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کچھ بھی کھیتی کا سامان موجود نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی کنواں نہیں، کوئی مونس نہیں، کوئی غمخار نہیں. لیکن اللہ جانے وہ ہاجرہ کتنی عظیم خاتون ہے کہ جو حضرت ابراہیم چلے گئے اور اس نے حضرت ابراہیم پہ ناراضگی کا اظہار نہ کیا، حضرت ابراہیم کے اوپر شکوا نہ کیا اور راضی رہی. کیوں راضی رہی؟ اگر حضرت ابراہیم کو فقط اپنا شوہر مانتی ہوتی تو شاید شکایت کا اظہار کرتی، لیکن چونکہ وہ حضرت ابراہیم کو اللہ کا نبی مانتی تھی، اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد یا اللہ اللہ نبوت کا کلمہ پڑھو، جس ہستی کی رسالت پہ ایمان لاؤ، پھر اس کے اقدامات پہ شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر اس کے فرامین سے اس کو مشکوک سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یا ایمان نہ لاؤ، اگر لائے ہو ایمان تو جو وہ کہتے جائیں، جو کچھ وہ فرماتے جائیں، سر تسلیم خم کرنے کا نام ایمان ہے. الاسلام هو التسلیم، چونکہ تسلیم ہو گئی حضرت حاجرہ، ابراہیم کا شکوہ نہیں کر رہی، اسماعیل بلک رہا ہے، تو حاجرہ اپنے شوہر پہ ناراض نہیں ہے اور نہ اللہ پہ ناراض ہے جس نے ان کے شوہر کو یہ حکم دیا ہے، بلکہ پورے خلوص میں ڈوبی ہوئی صفا سے مروہ جا رہی ہے، مروہ سے صفا جا رہی ہے، اور اسماعیل نبی کی پیاس کے لیے پانی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کچھ اتنی مخلص ہے، کچھ اتنی خلوص میں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کا خلوص میں یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ فرماتا ہے اب صفا بھی میرے شعائر میں سے ہے، مروہ بھی میرے شعائر میں سے ہے، اس کے درمیان دوڑنا بھی میرے شعائر میں سے ہے. اب جو کوئی میرے گھر کی زیارت کو آئے گا، اس پر میں فرض کرتا ہوں کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کے عملی طور پر یہ ثابت کرے گا کہ میں صفا و مروہ کو شاعر اللہ مانتا ہوں. کوئی آئے، حتیٰ کہ اگر محمد مصطفیٰ بھی آئے، وہ بھی صفا و مروہ کے درمیان دوڑے. علی مرتضیٰ آئے، اصل مسئلہ شخصیت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ کردار کا ہے. کردار میں پاکیزگی موجود ہے، کردار میں خلوص موجود ہے، کردار میں اطاعت موجود ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ جو ہستیاں بلند ہو اور بلند کردار پیش کر کے جائیں، میری طرف سے تمہیں یہ حکم ہے ان کے کرداروں کو یاد رکھنے کے لیے، ان کے کرداروں کو آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کرنے کے لیے، ان کے کرداروں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تمہیں عملاً اقدام کرنا چاہیے. فقط یہ نہیں ہے کہ بیٹھ جاؤ، صفا کافی ہے، مروہ کافی ہے، اب ابراہیم زندہ باد. نہیں نہیں، حضرت حاجرہ زندہ باد، فقط زندہ باد کے نعرے نہ لگاؤ، بلکہ جاؤ اور وہاں دوڑ لگا کے ثابت کرو کہ ہم ان کے عملی کردار کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں. بس مجھے یہاں کہہ کر بات کو اختتام تک پہنچانا ہے، اگر حضرت حاجرہ جیسی شخصیت کا یہ کردار اللہ قیامت تک اسے زندہ رکھتا ہے صفا و مروہ کے درمیان سائی کی شکل میں، تو جو کربلا کی حاجرہ تھی، کربلا والی بیویوں کا مقام کتنا بلند ہے، کربلا والے کردار کتنے عظیم ہیں. آئیے آج ہم صلاح میں عقیدت پیش کرتے ہیں اس زہرا جائی کو اور اس بنت پیغمبر کو، کہ بتائیے تو صحیح کہ میدان کربلا میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. اے حاجرہ، تو فقط اسماعیل کے پانی کی پیاس کی تڑپ سے پریشان ہو کے دوڑتی رہی، اور اللہ کو تیری دوڑ اتنی پسند آئی اور تیرے خلوص کو اللہ نے اتنی داد دی کہ ہم سب پر صفا و مروہ کی سائی کو فرض کر دیا. لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، آیا حضرت ابراہیم پیاس سے شہید ہوئے؟ آیا حضرت اسماعیل تڑپ کے مر گئے؟ نہ، وہاں پیاس پتہ نہیں کتنی دیر جاری رہی اور پھر زمزم نے ان کی پیاس کو ختم کر دیا. یہاں 3 دن پیاس جاری رہی اور اس کے بعد بالآخر کبھی علی اکبر کا لاشا آ رہا ہے، کبھی عباس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے. عزادارو، یہ منزلت نہیں، یہ منزلیں معمولی نہیں ہے. آؤ ذرا زینب کبریٰ، دل بند زہرا، حضرت دختر زہرا کو سلام پیش کریں. اس میدان میں تیرے کتنے موجود ہیں؟ ہاں، تیرے بھائی بھی موجود ہیں، تیرے بھتیجے بھی موجود ہیں، تیرے تمام رشتہ دار موجود ہیں، اور ان میں وہ تیرے فرزندان بھی موجود ہیں. آؤ عزادارو, حضرت عبداللہ ابن جعفر فرزند ہیں حضرت ابو طالب کے, حضرت جعفر تیار. مجھے آج آن محمد جیسی شخصیتوں کی شہادت کی بنیاد پر اس ہستی کو بھی سراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو حضرت جعفر کے والد ہیں, جو حضرت عقیل کے والد ہیں, جو حضرت امیر المومنین علی کے والد ہیں, جنہوں نے اپنی ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی حفاظت میں گزاری ہے, جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کو بچاتے ہوئے گزاری ہے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں, انہوں نے اپنی اولاد کو گویا عملاً وصیت کر دی, اے میرا جعفر, اے میرا عقیل, اے میرے علی, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب بھی کبھی محمد مصطفیٰ کے دین پہ وقت آئے تو جس جس کی رگ میں میرا خون دوڑ رہا ہے اسے اپنا خون دینے سے گریز نہ کرنا ہوگا. آؤ آج ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت ابو طالب کو, اس لیے کہ اس راستے میں اس خاندان کے کتنے قربان ہوئے ہیں. کبھی میں دیکھتا ہوں کہ جعفر تیار ہیں جن کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہوئے ہیں, اور حضرت رسالت مآب ان کو داد دے کے کہتے ہیں اللہ نے انہیں دو پردے دیے ہوئے ہیں جن پروں کے ساتھ وہ محو پرواز در جنت ہے. اور پھر عقیل کو سلام پیش کرتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل ان کی قربانی ہے. اور پھر جب ناؤ میں علی آتا ہے تو بتاؤ علی کی کتنی قربانیاں میدان کربلا میں موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن جعفر اپنے دونوں بیٹوں کو اپنا جانشین بنا کر مولا حسین کے حوالے کرتے ہیں. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی سرپرستی فرما رہی ہے. بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے جب شہادت خاندان پیغمبر شروع ہوتی ہے, جب شہادت بنی ہاشم شروع ہوتی ہے, اس لیے کہ انصار اور شیعہ نے قسم کھائی تھی جب تک ہم موجود ہیں کسی سید زادے کو آگے بڑھنے کی اجازت نہ دیں گے. لیکن بالآخر جب خاندان رسول کے علاوہ اور کوئی نہ رہ گیا, 18 کے قریب جوان رہ گئے, تو آئے اور کہا آؤ ایک دوسرے سے ملیں. عزادارو الوداع شروع ہوا. اللہ جانے عباس نے علی اکبر سے کیسے الوداع کیا, حضرت قاسم نے عباس سے کیسے الوداع کیا. روایت یہی کہتی ہے سارے جوان ایک دوسرے کی گلے میں بازو حمائل کرتے تھے اور گلے سے گلا ملاتے تھے, بوسے دیتے تھے, اللہ کے حوالے کہتے تھے. ان میں اس وقت آن و محمد جیسے شہزادے بھی موجود تھے. ہاں اے علی اکبر آپ کا قد بڑا ہے, آپ عباس کی گردن میں بازو ڈالے, بات کچھ اور ہے. اللہ جانے بلند قامت عباس کیسے جھکے ہوں گے اور الوداع کیا ہوگا, محمد نے کیسے اون سے الوداع کیا ہوگا. یہ الوداع ختم ہوا اور پھر مارکہ کارزار شروع ہوا. بالآخر زینب کبریٰ کے چار مقتل میں گئے, ایک جنگیں لڑی اور بالآخر درجہ شہادت پہ فائز ہوئے. ایک کو عبداللہ تائی نے شہید کیا اور لے آئے لاشا بارگاہ حسینی میں پہنچا. آؤ زینب کبریٰ ذرا بتاؤ ان شہزادوں کا تمہیں کتنا درد ہے. ہر ماں کو آخر اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے, وہ کون ماں ہے جس کے دل میں مامتا موجود نہ ہو. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے اتنا اون و محمد پہ نہیں روئی زینب کبریٰ جتنا علی اکبر پہ روئی ہے. بعض روایتیں کہتی ہیں باقیوں کے تو جنازے لائے جاتے تھے لیکن جب علی اکبر کی آواز آئی تو ایک روایت شاہد ہے زینب کبریٰ سے خیمہ چھوٹ گیا اور بی بی چلی مقتل کی جانب. جب امام حسین نے دیکھا تو بڑھ کے حضرت زینب کبریٰ کو سنبھالا, جوانوں کو کہا علی اکبر کا لاشا تم اٹھا کے لاؤ, زینب کبریٰ کو خیمے کی طرف لے کہہ کے میں اپنی محفل کو ختم کروں. اے اون و محمد کے زخموں سے داغ دیدہ زینب کبریٰ، خدا تجھے اپنے فرزندان کی اس شہادت کی جزائے خیر دے کہ آپ نے اپنا خاندان پیش کر کے ہمارے دین کو بچایا ہے اور حسینیت کی لاج رکھی ہے. خداوندہ تجھے اس داغ دیدہ ماں کے قلب کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین.